أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو منافق کی پہچان نهج البلاغه میں ہے. اس موضوع کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی بتایا، اور مولانا نهج البلاغه کے ایک پورا خطبہ اسی کے ساتھ مخصوص کیا، اور چنانچہ نهج البلاغه میں اس کے علاوہ مختلف مقامات پر منافقین کی طرف اشارہ کیا. قرآن مجید میں ایک سورہ پورا منافقین کے بارے میں ہے، اور ہر جمعہ کو نماز جمعہ میں اس کی قراءت کا حکم ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلسل مسلمان منافقین سے ہوشیار رہے، آگاہ رہے، ورنہ ہر ہفتے مسلمانوں کو اس کی یاد دلانے کی ضرورت نہ تھی. قرآن فرماتا ہم العدو فحذرهم، حقیقی دشمن تمہارے یہی ہے، انہی سے ہوشیار رہو. قرآن اسی طرح سے فرماتا ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر آپ جہاد کرے کفار اور منافقین کے ساتھ، اور ان منافقین پر سختی سے پیش آ جائے، سختی کے ساتھ پیش آ جائے. اس منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، اور خصوصاً منافقین یقینی ہے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جائے. چنانچہ تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم، جہاں پر انسان اپنی پستیوں کے مطابق جتنا پست اتنا ہی نچلے طبقے کی طرف جاتا ہے، جتنا خدا سے دور اتنا ہی نچلے طبقے کی طرف جاتا ہے. تو منافقین تمام جہنمیوں کے درمیان سب سے نچلے طبقے میں ہیں. ولیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے درکات کے درمیان پائین ترین، پسترین مقام پر وہ فائز ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، پیغمبر نے ائمن منافقین کے طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. عرض کیا پیغمبر کے زمانے میں دو قسم کے منافق تھے، ایک خوف کی وجہ سے منافق ہوئے تھے، دوسرا لالچ کی وجہ سے. خوف کی وجہ سے منافق ہونے والے تو کارشکنیوں کے ذریعے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جو لالچ کی وجہ سے منافق ہوئے وہ کارشکنی کو ضرور نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے اگر یہ حکومت مضبوط ہو جائے، پیغمبر کی حکومت مضبوط ہو جائے، اور پیغمبر کو دولت زیادہ مل جائے، انہی کے مفاد میں ہیں. اسی لیے وہ پیغمبر کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن شکست کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ ان پیغمبر کی اس حکومت سے، طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. اگرچہ مختلف مقامات پر لوگوں کو پیغمبر کی نسبت میں مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تھے. صلح حدیبیہ میں چنانچہ کسی نے کہا کہ جس طرح سے آج مجھے آپ کی نبوت پر شک ہوا، کبھی نہیں ہوا. جب پیغمبر نے قلم و کرتاس مانگا تو کہا کہ حزیان کہہ رہے ہیں، اور روک دیا. اس قسم کے مسائل ہے، لیکن بہرحال پیغمبر کے زمانے میں خدا نے حکم دیا تھا پیغمبر کو آپ سختی کے ساتھ پیش آ جائے. خلیفہ دوم پیغمبر کے وفات کے بعد تلوار نکال کر لوگوں کو تدفین، تغسیل، غسل و کفن پیغمبر سے روک دیتا ہے. کہتا ہے کہ پیغمبر میقات کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے، کیونکہ خدا نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کفار کے ساتھ جنگ کرے، منافقین کے ساتھ جنگ کرے، لیکن ابھی تک منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے. لیکن کیسا ممکن ہے پیغمبر کو خدا اس شدت کے ساتھ حکم دے کرتا ہے، اس کے باوجود منافقین کے ساتھ جنگ نہ لڑے؟ نہیں، پیغمبر نے جنگ لڑی ہے، لیکن ہر گروہ کے ساتھ جنگ کا اپنا انداز ہے۔ کافر دشمن بن کر سامنے آ جاتا ہے، منافقین سامنے آ جائے تو نابود ہو جائیں گے، مسجد ضرار انہوں نے بنائی تھی نابود ہو گیا، لیکن منافقین مسلمان بن کر آتے ہیں، اپنے اصلی چہرے کے ساتھ نہیں آتے ہیں، بھیس بدل کر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ مکرو و مکر اللہ، وہ مکر کے ساتھ پیش آئیں گے تو پیغمبر اور خدا بھی حکمت عملی کے ذریعے پیش آتا ہے اور ان کے مکر کو ناکام کرتا ہے۔ تو پیغمبر خدا کے زمانے میں منافقین بہت سے مسائل آپ کے لیے کھڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ تبوک سے واپسی میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ منافقین کی پہچان کے لیے پیغمبر نے ایک معیار دیا تھا کہ علی کے ساتھ دشمنی کریں گے، کیونکہ علی اسلام کے سب سے بڑے مخلص، پیغمبر کے ساتھ کھل کر دشمنی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ کافر ٹھہرتے تھے، پھر اسلامی معاشرے سے بھگا دیے جاتے، مسلمانوں کے درمیان ان کو کوئی مقام نہیں رہتا۔ لیکن علی کے ساتھ دشمنی کرنے میں بظاہر اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اسی لیے اسلام پر جتنا، پیغمبر فرماتے اسلام پر جتنا غصہ ہے ان لوگوں کو، میرے بعد علی پر خالی کریں گے۔ اسی لیے فرما شیعہ سنی دونوں کے متفق علیہ حدیث ہے، یا علی آپ کا، آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، آپ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق۔ تو منافق کی پہچان علی کی دشمنی ہے، چنانچہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، خدا نے فرمایا پیغمبر آپ منافقین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر انصاری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو پیغمبر کے زمانے میں پہچانتے تھے علی کے ساتھ دشمنی کے ذریعے، علی کے بارے میں کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح سے پیش آتے ہیں، اسی کے ذریعے منافق کو ہم پہچانتے تھے۔ تو منافقین کے خطرات بہت تھے، کسی دین آسمانی کے خلاف منافقین نے کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی قدیم زمانے میں چونکہ لوگ سادہ لوح ہوتے تھے اور زیادہ چالاک نہیں ہوتے تھے، اس لیے منافقت کرنا ان کو نہیں آتی تھی۔ اسلام کے زمانے میں بشر نے کافی ترقی کی تھی، اس لیے منافقت کرنا ان کو آتی تھی۔ اسی وجہ سے اسلام نے منافقین کو اسلام کے لیے سب سے بڑا دشمن قرار دیا، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں نے منافقین کو اپنے اپنے دین کے لیے خطرناک قرار نہیں دیا۔ جس طرح سے بچے منافقت نہیں کر سکتے، سادے لوگ منافقت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اس زمانے میں لوگ منافقت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسلام کے لیے سب سے خطرناک گروہ منافق تھے، چنانچہ پیغمبر نے یہ فرمایا مجھے اپنے دین پر منافق سے خوف ہے، نہ کافر سے خوف ہے نہ مومن سے خوف ہے، منافق سے خوف ہے۔ بس منافق دین کے لیے خطرناک بن سکتا تھا، دین کے اصلی حامی علی کے لیے، اہل بیت کے لیے خطرناک بن سکتے تھے، اور دین کے معرفت کے راستے میں رکاوٹ کھڑے کر سکتے تھے۔ فی الحال تاریخ حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ منافقین نے کیا کیا حربے آزمائے تاکہ لوگوں کو قرآن کے معرفت سے محروم کرے، اہل بیت کے معرفت سے محروم کرے، فضائل اہل بیت کو چھپائے، دین کی غلط تصویر معاشرے میں پیش کرے، دشمنان دین کو اہل بیت کی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے جنگ فتح مکہ کے بعد بنی امیہ بادی ناخواستہ مسلمان ہو گئے، پیغمبر رحمت للعالمین تھے، آپ نے چاہا ان کو جذب کرے اسلام کی طرف، اسی لیے ان کو پیسے دیے، حکومتیں دی تاکہ ان کو جذب کرے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے 21 سال پیغمبر کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اور اسلام سے پہلے بھی خاندان پیغمبر کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، وہ کس طرح سے پیغمبر کی دوستی ان کے دل میں آ سکتی تھی؟ انہوں نے دیکھا عالم کفر کے ساتھ نہیں جیت سکتے ہیں، عالم کفر کو چھپائی، عالم نفاق کے ساتھ پیغمبر کے دین کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں استسلموا ولم يسلموا، بنی امیہ نے ہتھیار ڈالا ہے، مسلمان نہیں ہوئے۔ مولا امیر المومنین بھی نہج البلاغے میں خط نمبر 16 میں فرماتے ہیں ما اسلموا جنگ صفین میں مولا نے یہ فرمایا ہے، جنگ صفین کے دوران اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے ہوئے کہ کس طرح سے جنگ لڑنا ہے، اس خطبہ کے اواخر میں آپ کے جہاں خطوط ہے اس حصے میں ہے، وہاں پر مولا نے فرمایا ما اسلموا ولیکن استسلموا، ان لوگوں نے اگرچہ بنو امیہ کا نام نہیں ہے لیکن جنگ صفین ہے، معاویہ کے ساتھ جنگ کے دوران ہے، اور حضرت عمار نے عیناً یہی جملہ بنو امیہ کے بارے میں فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے مولا کا مراد بھی بنو امیہ ہے. ما اسلموا، ان لوگوں نے اسلام نہیں لایا، ولیکن استسلموا، انہوں نے ہتھیار ڈال دے، اسلام کی عظمت کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے، مسلمان نہیں ہوئے. وہ اسر الکفر، کفر کو اپنے اندرون میں رکھا، ظاہراً عالم اسلام کو اٹھایا. فلما وجدوا اعوانا علیہ، جب ان کو انصار و مددگار ملے، مدد کرنے والے ملے، فاظہروا، اپنی حقیقت کو انہوں نے ظاہر کی. اسلام میں آئے تھے منافقت کے لیے، اب منافقین کیا کرتے تھے آپ کی خدمت میں؟ علمی لحاظ سے منافقین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک جملہ میں نہج البلاغہ سے نقل کرتا ہوں، عرض کے تاریخ اسلام میں بہت سے شواہد ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں، تاریخ اسلام میں بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ اس خاندان کی منافقت کی نشاندہی کرتی ہے. ابو سفیان خلیفہ یسوم کے دربار میں جو کچھ اس نے کہا، یا حضرت حمزہ کے قبر پر جا کے کہا، حمزہ تیرے خون کے ذریعے جس درخت کی آبیاری کی وہ ہمارے بچوں میں کھیل بن گیا، یا کہا کہ اس دربار میں کہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں، حکومت مل گئی جانے نہ دو. یزید نے کہا کہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی خبر ہے، یہ کوئی کھیل کھیلا تھا بنی ہاشم نے. امیر شام کہتا ہے کہ جب تک محمد کا نام دفن نہ کروں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تاریخ اسلام میں اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جو بتاتے کہ یہ خاندان منافق خاندان تھا. میں ابھی نہج البلاغہ کے خط نمبر 210 آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ منافقین چاہے اموی ہو چاہے غیر اموی ہو، ان کے ایک کردار کی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں منافقین تھے. ممکن ہے کچھ لوگ تعجب کر، اصحاب پیغمبر کیسے ان میں منافقین ہو سکتے ہیں، جبکہ سورہ منافقین انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو پیغمبر کے پاس تھے. جو بھی پیغمبر کے پاس ہو، بظاہر مسلمان ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے. رجل منافق مظہر للایمان، مولا فرماتے ایک گروہ وہ ہے جو منافق ہے، ایمان کو ظاہر کیا ایمان کو دل میں کفر لیا ہوا ہے. متصنع بالاسلام، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. لا يتأثم ولا يتحرج، نہ گناہ سے ڈرتا ہے نہ گناہ سے پریشان ہوتا ہے، ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یکذب علی رسول اللہ، جھوٹی نسبتیں پیغمبر کی طرف دیتا ہے. آپ دیکھتے رنگیلے پیغمبر، شیطانی آیات وغیرہ کی کتابیں انہی لوگوں کے روایات کے بنا پر لکھی گئی. متعمدن، جان بوجھ کر جھوٹی روایات جھوٹی احادیث پیغمبر کی طرف نسبت دیتے ہیں. فلو علم الناس انہ منافق لم یقبلوا منہ، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی منافق ہے تو یقیناً اس کی باتوں کو نہ مانتے. ولم یصدقوا قولہ، اس کی تصدیق نہ کرتے. ولکنہم قالوا صاحب رسول اللہ رآہ وسمع منہ، انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے یہ کہا یہ پیغمبر کا صحابی تھا. صاحب، صحابی، صحابی کا معنی کوئی ارزشی، کوئی فضیلت شمار نہیں ہے عربی زبان میں، ساتھ جو رہتا ہے، جو بھی کوئی ساتھ ہو. تو پیغمبر کے صحابی ہے، رآہ وسمع منہ، پیغمبر کو دیکھا ہے، پیغمبر سے احادیث سنی ہے. ولفق منہ، اس سے احادیث اخذ کی ہے. فیأخذون بقولہ، وہ اس منافق آدمی کے باتوں کو لیتے ہیں احادیث نبوی سمجھ کر. وقد اخبر اللہ عن المنافقین لما اخبر وصف بما وصفهم، خدا نے منافقین کے بارے میں خبریں دی ہے آپ کو کہ منافقین کس قسم لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی ہے قرآن میں، اس کی طرف توجہ کرو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ثم بقوا بعده، پیغمبر کے بعد یہ منافقین زندہ رہے. ممکن ہے کچھ لوگ کا ہے منافقین ارتداد کی داستان میں، ارتداد کی داستان سب سچی نہیں تھی، جنہوں نے حکومت کے وقت کو مانا نہیں مانا، ان کو بھی مرتد ہونے کے ناطے سے قتل کیا گیا. لیکن بہرحال جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کو کفر کے نام سے, مرتد ہونے کے نام سے قتل کیا گیا. خلیفہ اول دوم میں اختلاف تھا, خلیفہ دوم ان کو مرتد نہیں سمجھتا تھا, تاریخ اسلام گواہ ہے. تو پیغمبر کے بعد باقی رہے ہیں, چونکہ جو مرتد ہو کر مارے گئے بظاہر وہ مدینہ میں سے, جبکہ منافقین کی ساری داستان قرآن و سنت میں مدینہ کے منافقین کے بارے میں ہے, جبکہ مدینہ کے منافقین میں سے کسی نے ارتداد اختیار نہیں کیا. ثم بقوا بعده, یہ منافقین جو اصحاب میں سے تھے یہ نزدیک ہو گئے, قریب ہو گئے گمراہ حکمرانوں کے ساتھ, گمراہ حکمرانوں کے دربار میں گئے, ان سے قریب ہو گئے اور ان لوگوں سے نزدیک ہو گئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے جھوٹ اور بہتان کے ذریعے. تو ان حکمرانوں نے ان منافق افراد کو فولوہم الاد اعمال, ان کو شہروں کا حکمران بنایا. وجعلوہم حکاما علی رقاب الناس, لوگوں کے گردنوں پر ان منافقین کو مسلط کیا. فاکلوا بهم الدنیا, اور منافقین نے ان کے ذریعے دنیا کمائی. وانما الناس مع الملوک والدنیا, لوگ حاکموں کے ساتھ ہوتے ہیں, دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں, اسی لیے جس کے پاس حکومت لوگ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے منافقین دو خطرناک کام کرتے تھے, ایک حکومت کرتے تھے لوگوں پر, اسلامی حکومت کو خراب کیا انہوں نے, دوسرا حدیث نبوی کے بہانے سے جعلی احادیث بنا کر پیغمبر کی طرف نسبت دی, اس کے نتیجے میں اسلام کی حقیقی تصویر بگاڑ دی اور اپنے طرف سے متبادل اسلام پیش کیا, پیغمبر کی پیغام سے انسانوں کو محروم کیا. تو منافقین ایک طرف جعلی احادیث کے ذریعے لوگوں کو حقیقی اسلام کے معارف سے دور کرتے تھے, دوسرا غلط حکمرانوں کے اعلی کار بنتے تھے, لوگوں پر ظلم کرتے تھے, غلط حکومت کرتے تھے, تیسرا اسلام کے حقیقی محافظین اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. اور پیغمبر نے منافق کی پہچان یہی قرار دیا, علی کے ساتھ دشمنی. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں منافقین پیغمبر کو تنگ کرتے تھے لیکن کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے. یہ ایک پیغمبر کے بعد خلفاء کے زمانے میں آپ دیکھتے کہ منافقین بالکل نظر نہیں آتے ہیں, کسی کے ناک سے خون تک منافقین کی وجہ سے نہیں بہا. میں نے عرض کیا منافقین جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی, احادیث بیان ہوئی, وہی منافقین جو مدینے میں تھے, ان میں سے کوئی بھی بعد میں کوئی کہہ کے ارتداد کے داستان میں مارے گئے ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے آواز مخالفت تک بلند نہیں کی, اور اس سے معلوم ہوتا ہے وہ حکومت میں جذب ہو گئے, خلافت کے اندر جذب ہو گئے, شامل ہو گئے. اور پھر علی کے زمانے میں دوبارہ منافقین اٹھے. جنگ جمل کے بارے میں بہار میں یہ حدیث فرماتے ہیں, ختم فیکم النفاق, علی فرماتے ہیں منافقت تمہارے اندر مکمل ہو گیا. صفین کے بارے میں عرض کیا, استسلموا ولم يسلموا, انہوں نے ہتھیار ڈال لیا, مسلمان نہیں ہوا, کفر کو اندر رکھا باہر اسلام. تو منافقین نے علم بغاوت بلند کی علی کے خلاف, ورنہ امیر شام کو کیا حق ملتا تھا علی کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے. خلیفہ سو مارا گیا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ اگر آپ کا کسی عزیز پر ظلم ہوا ہے, مارا گیا ہے, تو وقت کے خلیفہ کے پاس آ جائے, حکومت کے پاس آ جائے, اپنے شکایت پیش کرے, اپنے دلائل پیش کرے, وقت کے حکومت اس پر غور کرے گی. کسی کا کوئی آدمی مارا جائے, وہ آدمی جتنا بڑا کیوں نہ ہو, تو اس کے رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ملتا ہے حکومت کے خلاف بغاوت کرے. تو منافقین کی پہچان کس طرح سے ہو؟ عرض کے ایک پہچان تو بتایا, علی کی محبت پہچان ہے منافقین کی. دوسرا, بعض چیزیں حواس پنجگانہ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں, مثلا آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, رنگ کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, نور کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. بعض چیزوں کو ہوا قوۂ لامسہ کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے چھو سکتے ہیں, نرم ہے یا سخت ہے, گرم ہے یا ٹھنڈ ہے, ہاتھ کے ذریعے, پاؤں کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. بعض چیز خوشبو ہے ناک کے ذریعے, بعض چیز مزہ ہے, تلخ ہے, شیرین ہے, کھٹا ہے, کڑوا ہے, زبان کے ذریعے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو حواس پنجگانہ کے ذریعے قابل فہم نہیں ہیں، معنوی چیز ہے. کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا فلان آدمی مجھ سے دشمنی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دشمنی محبت نظر آنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے کی کوئی ہستی نہیں ہے، ایسی ہستی نہیں ہے کہ نظر آئے. تو نظر نہ آنے والے چیزوں کے پہچان کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اس کے آثار کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، آثار کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. دیکھیے خوشبو بھی نظر نہیں آتی آثار کے ذریعے، آواز بھی نظر نہیں آتی آثار کے ذریعے، آثار کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. تو منافق بھی پہچاننے کے ذریعے آثار ہے، خدا کی معرفت کے ذریعے بھی آثار ہے. اب احادیث بہت سے آثار بتاتے ہیں منافقین کے لحاظ سے. منافق دو قسم کے ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے، یعنی دل سے دین کو بالکل نہیں مانتا لیکن مصلحت کے بنا پر یا خوف کی وجہ سے یا کمانے کے لیے، حکومت پر آنے کے لیے، اقتدار پر آنے کے لیے، مفادات کے لیے ایمان کا اظہار کرتا ہے. دوسرا منافق کردار کے لحاظ سے منافق ہے، انتہائی کمزور ایمان ہے اسی لیے کردار اس کے خراب ہے. چاہے منافق عقیدے کے لحاظ سے منافق ہو، جب عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا. چاہے عمل کے لحاظ سے منافق، اگر کسی کے عمل صحیح نہیں ہے اس کے ایمان کم ہونے کی علامت ہے، یا ایمان نہ ہونے کی علامت ہے یا ایمان کم ہونے کی علامت ہے. تو عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی منافق ہے یا یہ آدمی مؤمن ہے. اگر کوئی عمل نہیں، اس کا مطلب کہ نہیں مانتا. فرض کی میرے سامنے زہر ہے، پانی آ گیا، کسی نے کہا آپ پیاسے، میں نے کہا پیاسا ہوں، کہا کہ اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کروں، کرنے کے بعد پینے لگوں، اس کو غصہ آئے گا. اگر آپ میری بات کو مانتے ہیں تو پھر کیوں پیتے ہیں؟ تو عمل بتاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اگر کوئی خدا و رسول کی بات کو مانتا ہے، اگر مؤمن ہے، تو اس کا عمل بتائے گا. تو عمل نشانی ہے، پہچاننے کے ذریعے ہے منافق. ایک عرض کے عمل کے معیار بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور محبت. دوسرا، منافق شک کو تردید کرتا ہے دین کے مسائل میں. غرر میں علی فرماتے ہیں ہر منافق شک کرتا ہے. اسی طرح سے منافق سابق قوموں سے عذاب الہی سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے. علی فرماتے ہیں تحف العقول میں کہ منافق عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، منافق عمل نہیں کرتا. فرماتے ہیں منافق بات تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن عمل میں انتہائی ناکام ہے. منافق کے تقوا جھوٹا تقوا ہے، غلط تقوا. غرور میں فرماتا ہے منافق کے تقوا زبان کے حد تک ہے، مؤمن کے تقوا عمل میں نظر آئے گا. منافق زبان کے لحاظ سے ہو سکتے بڑی باتیں کرے، اسی طرح سے منافق دنیا کا غلام ہے، دنیا کے طالب ہے، دنیا کے حصول کے لیے تمام اقدار کو پامال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح سے منافق اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا. مولا فرماتے ہیں کہ منافق کے زبان دل کے بات ہے، اسی لیے جو بات کرتا ہے دل سے نہیں گزرتی ہے. مؤمن کی زبان دل سے پہلے ہے، اسی لیے جو بات کرتا ہے دل سے گزر کر بات کرتا ہے. اسی طرح سے منافق خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. منافق خود بھی شک و تردید میں ہے، دوسروں کو شک و تردید میں ڈالتا ہے. منافق بظاہر بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں کہ قلوبهم دویہ، دل میں بیمار ہے، وصفاهم نقیہ، لیکن ان کا چہرہ بہت صاف ستھرا ہے. یہ خطبہ منافقین کے بارے میں جو خطبہ 194 میں ہے، مولا فرماتے ہیں اسی طرح سے منافق چمچگیری کرتا ہے، خامخواہ تعریفیں کرتا ہے. چنانچہ فرمایا یتقارضون الثناء، ایک دوسرے کی خامخواہ تعریفیں کرتے ہیں غیر واقعی. منافق رنگ برنگ ہو جاتا ہے، آئے دن ضرورت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق اپنی حقیقت کو، اپنے رنگ کو تبدیل کرتا ہے. جس طرح سے کچھ لوگ مفاد پرست ہیں نا، کہ آج 100% ایک نظرے کی حمایت کرتا ہے، کل دوسرے نظرے کی، آج اس کی کل اس کی، یہ منافق ہونے کی علامت ہے. مولا اسی خطبے میں فرماتے 194 میں، یتلونون الوانا، رنگ برنگ ہو جاتے ہیں، آئے دن اپنا رنگ بدل دیتے ہیں. منافق کے ایک پہچان یہی اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ اپنے لیے سارے کام آسان ہوتا ہے، دوسروں پر سختی کرتا ہے. قد هون الطريق واضلع المضيق، اسی طرح سے منافقین کے بات کے انداز خاص ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں علی لسان المؤمن نور یسطع, مؤمن کے زبان پر نور ہے, اچھی باتیں نکلتی ہے, منافق کے زبان پر شیطان بات کرتا ہے. اسی لیے فرمایا ولا تعرفنهم في لحن القول, انداز گفتگو سے آپ منافق کو پہچان لیں گے. اسی طرح سے منافق کے باطن کچھ ظاہر کچھ ہوتا ہے, چنانچہ حدیث بیان کیا دل بیمار ہے چہرہ صاف ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ منافق کے تین علامت ہے, یخالف لسانه قلبہ, زبان دل کے مخالف ہے, قولہ فعلہ اس کی بات اس کی عمل کے مخالف ہے, وسریرت و علانیتہ اور اس کے باطن اس کے ظاہر کے مخالف ہے. اسی طرح سے مخالف شکر خدا حقیقی معلوم ادا نہیں کرتا ہے. مخالف مولا فرماتے غرر میں کہ مخالفین تکلف سے کام لیتے ہیں, حقیقت کے ساتھ پیش نہیں آتا, تکلف کے ساتھ پیش آتا ہے. اسی طرح سے منافق اپنے مخالف کے حامی بھی حام ملاتا ہے, اپنے موافق کے حامی بھی حام ملاتا ہے. یہ ایک مخالف کے منافق کے علامت ہے. اس طرح سے بہت سے گناہان کو دین بیان کرتا ہے کہ منافقین میں یہ صفات موجود ہے. اب منافقت سے نجات کے ذریعے قرآن فرماتا ہے, اسلام فرماتا ہے منافقت سے نجات کے ذریعے, ظاہر منافق منافقت سے اگر کچھ ایمان ہو یہ بھی ختم ہو جائے گا. منافق حرف حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے, منافق اپنے آپ کو رسوا کرے گا, منافق پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. اسی لیے منافقت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے, فرماتے ہیں قرآن کی طرف جاؤ, فَإِنَّ فِيهِ شَفَاءَ مِنْ أَكْبَرِ الدَّارِ, قرآن کی طرف جاؤ, قرآن میں شفا ہے سب سے بڑی بیماری سے, وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيِّ, کفر سے کفر کی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کی طرف جاؤ, نفاق کی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کی طرف جاؤ, اور گمراہی کی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کی طرف جاؤ. خطبہ نمبر 176 میں مولا یہ بات فرماتے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ خود قرآن فرماتا ہے کہ منافقین جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو رجسن الی رسم, ان کی بیماری میں ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ ایک برتن ہے, نجس برتن میں پانی ڈالیں گے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. منافقین قرآن کی طرف آ جائے تو ان کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے. مولا خطبہ نمبر 157 میں اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے یہ ہے کہ قرآن سے اس وقت ہدایت حاصل کر سکتا ہے جب قرآن کے سامنے شاگردی اختیار کرے. ایک کافر اگر قرآن کے سامنے شاگردی اختیار کرے ہدایت پاتا ہے. ہدن للمتقین, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, یعنی متقین سے مراد یعنی اپنی فطرت کو پاک کرے, حق ماننے کے لیے تیار ہو جائے, ورنہ کافر کیسے متقی ہے, یعنی تقوی فطری. اسی طرح سے منافق اگر راہ راست پر آنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے, وہ یہی کہ قرآن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے, قرآن کے ذریعے اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے نہیں, قرآن سے سبق لینے کے لیے جائے تو قرآن اس کی ہدایت کرے گا. تو اسی لیے عرض کیا کہ منافقت کے پہچاننے کی ضرورت ہے. تاریخ اسلام میں منافقین نے بہت نقصان پہنچایا, اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ منافقین نے پہنچایا ہے. علی فرماتے مختلفت امت بعد نبیہ الا غلب اہل باطلہ علی اہل حقہ, کسی پیغمبر کے بعد, کسی بھی پیغمبر کے بعد اگر اس پیغمبر کی امت میں اختلاف آئی تو وہاں پر اہل باطل اہل حق پر جیت گئے. شرح ابن عبد الحدید میں ابن عبد الحدید نقل کرتے ہیں علی نے فرمایا اگر کسی نبی کی امت میں پیغمبر کے بعد اختلاف پیش ہوا تو اس نبی کے امت میں جو اہل باطل ہے اہل حق پر جیت جاتے ہیں. وجہ کیا, اہل باطل ہر ناجائز ذریعے سے جھوٹ مکر فریب تمام راستوں سے اپنے مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں, اہل حق صرف صحیح راستے سے پہنچنا چاہتے ہیں. اہل حق کے لیے دنیا زندان ہے, آزاد نہیں, بندے خدا ہے, احکام خدا کے مطابق مقصد کو حصول چاہتا ہے. اہل باطل بندے شیطان ہے, بندے نفس, تمام راستوں سے جانا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بشریت پر حکومت عموماً اہل باطل کی رہی ہے, تاریخ بشر گواہ ہے. تو اسلام میں بھی منافقین چونکہ اہل باطل ہے امت میں شامل ہے بظاہر, لیکن منافق. اسی لیے آیہ غدیر میں بھی فرمایا کفار مایوس ہو گئے, منافق مایوس ہو گئے نہیں کہا, کیونکہ وہ مسلمانوں کی شکل میں بھیس میں آتے ہیں اور زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. اور پیغمبر نے فرمایا مجھے کافر سے خوف نہیں ہے, کافر مایوس امامت کی وجہ سے, لیکن منافق مایوس نہیں, کیونکہ وہ اپنے لباس میں قرآن کو لے کر جنگ صفین میں آتا ہے اور علی کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے. علی کے ماننے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے یہ خطرہ ابھی بھی ہے. ابھی ہمارے مذہب میں دوسرے مذاہب سے لوگ آتے ہیں, ہو سکتا ہے تما کی وجہ سے ہو, لالچ کی وجہ سے ہو. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کو مذہب حق میں آنے سے نہ روکے, لیکن ہو سکتا ہے وہ لالچ کی وجہ سے آیا ہو, منافقت کی وجہ سے آیا ہو. اسی لیے بسا اوقات ایسے آنے والوں نے اختلافات ڈال دیا ہے, لوگوں کو غلوب کی طرف لے گئے. غلوب کی طرف لے جانے کا ہدف کئی ہوتا ہے, ایک شیعوں کو دوسرے مذاہب اسلامی کے درمیان بدنام کرنا اور کافر قرار دلوانا, ایک دوسرا شیعوں کے اندر دو گروہ بنانا اور اختلاف ڈالنا, تیسرا لوگوں کے پاک جذبات سے, محبان اہل بیت کے پاک جذبات سے استفادہ کر کے پیسہ کمانا. اسی لیے اپنے زمانے کے منافقین سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے پہچانے منافقین ہیں؟ ان کے کردار اور عمل سے پتہ چلے گا یہ مفادات کے لیے دین کی بات کرتا ہے یا واقعاً دیندار ہے. تو دوسرے مذاہب سے اگر کوئی آیا ہے شیعہ مذہب میں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ایسا کلیدی مقام نہ دے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے, شیعوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اور تشیع کو بدنام کرے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.